أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.
أي لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بلا دیا, یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے, جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد, میرے انتہائی قابل احترام بزرگ اور بھائیوں, ہجری سال کا یہ آخری مہینہ اور اس کے بالکل آخری دن ہیں جو ہم گزار رہے ہیں. ہجری سال کا اختتام بھی بڑے مقدس اور مبارک مہینے پہ ہوتا ہے, ذی الحجہ, حج کا مہینہ, اور نئے سال کا آغاز بھی بڑے مقدس اور بابرکت اور مبارک مہینے محرم الحرام سے ہوتا ہے. یہ سال اختتام کو پہنچ چکا ہے اور ایک نیا سال شروع ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا اور یہاں اس رب کریم نے دن اور رات کو بدلنے کا ایک نظام قائم کر دیا جس کے ذریعے سے ہم اپنے اوقات کا تعین کرتے ہیں, جس کے ذریعے سے ہم منٹ اور گھنٹے, دن اور ہفتے, مہینے اور سال, ان کا حساب لگاتے ہیں. میرے بھائیو, یہ کہنے کو تو ایک سال اختتام پذیر ہو رہا ہے, لیکن ایک سال, حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑی طویل مدت ہے. 360 دن. آپ دیکھیں کہ جب ایک سال کا آغاز ہوتا ہے ہم ایک نئی ڈائری لے کر آتے ہیں, اس کا پہلا صفحہ ہم کھولتے ہیں, یکم محرم الحرام کی تاریخ ہوتی ہے, اور جب وہ 360 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ہم ذی الحجہ کی 29 یا 30 تاریخ کو اس کا آخری پیج الٹ کر پھر اسے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگو, یہ ہماری اس زندگی کے لیے یہ 360 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں. تو ہمیں اس موقع پر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ سال پورا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی تھی عمل کے لیے, آخرت کی تیاری کے لیے, وہ ہم نے کیسے گزارا. ہماری اس میزان عمل کے اندر ہم نے اس کے دائیں طرف والے پلڑے میں اپنے اعمال کے اندر, نیک اعمال کے اندر, اللہ کی میزان میں وزن رکھنے والے اعمال کے اندر کتنا اضافہ کیا, اور اپنا احتساب کریں کہ کیا کچھ کمی رہ گئی. اور اسی احتساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر وہ آیات نازل کی ہیں جو ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہیں کہ ہم اپنے کل کی فکر کریں، اور جو لمحات گزرتے جا رہے ہیں اس گزرتے وقت کا احتساب کر کے اپنا جائزہ لے کر مستقبل کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے منصوبہ بندی کریں کہ یہ وقت انتہائی قیمتی ہے، جو وقت گزر گیا وہ واپس لوٹ کر آنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو سب سے قیمتی شے عطا کی ہے وہ وقت اور مولت اور فرصتی تو ہے۔ انسان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، اور اس کتاب کا ہر صفحہ روزانہ الٹ کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ مثلا اگر ہم اپنے سامنے ایک ڈائری رکھ لیں اور آج کی تاریخ جب ہم صبح اٹھیں بیدار ہوں تو ہم آج کی تاریخ کا ورق الٹ کر اپنے سامنے رکھ دیں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ میری آج کی زندگی ہے، یہ میری آج کی مولت ہے، اور جو صفحات الٹتے الٹتے پیچھے چلے گئے ہیں وہ میری مولت عمل میں سے وقت جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادہ الی ربک کدہ فملاقیہ، اے انسان تو کشاں کشاں، تو محنت مشقت کرتا ہوا، تو تکلیفیں اٹھاتا ہوا، تو سختیاں جھیلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، منزلوں کو طے کرتا جا رہا ہے، تو آگے بڑھ رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے؟ فملاقی، اپنے رب سے ملنے والا ہے، رب سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، اور مولت کم ہوتی اور گھٹتی اور ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ کتاب زندگی جس کا صفحہ روزانہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو وہ بالکل سفید ہوتا ہے، اس سفید صفحے کو میں اور آپ صبح جاگنے سے لے کر شام سونے تک سیاہ کر ڈالتے ہیں۔ اس صفحے کے اوپر وہ محافظین جو ہمارے کندھوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ محافظ اس صفحے پہ اوپر وہ کچھ لکھتے ہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں، اس صفحے کے اوپر وہ اعمال لکھے جاتے ہیں جو ہم پورا دن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رات کو ہم سو جاتے ہیں، دوسرے دن دوسرا صفحہ الٹ دیا جاتا ہے، اب یہ سفید صفحہ ہے، پھر ہم نے دن بھر جو کچھ کیا یہ اس صفحے کے اوپر آ گیا۔ اس طریقے سے ہماری کتاب زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے ذریعے سے تیار ہو رہی ہے، اور یہی وہ کتاب زندگی ہے کہ کل جب آخرت میں اور آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخاطب کر کے یہ کہے گا، ہم میں سے ہر ایک کو مخاطب کر کے یہ کہے گا، اقرا کتابک، پڑھ اپنی یہ کتاب۔ کون سی کتاب؟ وہ کتاب جو کسی اور نے نہیں لکھی، میں نے خود لکھی۔ کس سے لکھی؟ اپنے عمل سے لکھی، جو میں نے عمل کیا، جو میرا قول و فعل تھا، جو میرے سیرت اور کردار تھے، جو میرے معاملات تھے، جو معاملہ میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے ساتھ کرتا تھا، وہ سب کچھ اللہ کے فرشتوں نے، جو کسی معاملے میں کوئی غلطی اور کوتاہی نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، ان فرشتوں نے وہ ریکارڈ تیار کر کے رکھا ہے، ان فرشتوں نے وہ کتاب لکھی ہوئی ہے، میرے ہی اعمال اس کے اندر ہیں، اور قیامت کے دن مجھے کہا جائے گا کہ اقرا کتاب، پڑھ لے اپنی یہ کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے، یعنی جب وہ میرا اپنا کیا کرایا سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ایک کھلی کتاب کی صورت میں موجود ہوگا، تو بتائیے کہ کیا اس وقت یہ جاننے کے لیے کہ اب میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اب مجھے جنتیوں میں شامل ہونا ہے یا جہنمیوں کے اندر، جب وہ کتاب میرے سامنے آئے گی تو پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا، اور انسان خود اپنی اس کتاب کو دیکھ کر یہ کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نوشتہ ہے، یہ کیسی ڈائری ہے کہ جس کے اندر کوئی چھوٹی بڑی بات باقی نہیں رہ گئی، جو کچھ میں نے کیا تھا سارا اس کے اندر درج ہے اور موجود ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ کتاب میں اور آپ روزانہ اپنے اعمال سے تیار کر رہے ہیں، یہ کتاب قیامت کے دن میرے اور آپ کے ہاتھوں میں تھما دی جائے گی، اس کو گلے کا ہار بنا دیا جائے گا، اور اس کے بارے میں اللہ فرمائے گا کہ اسے پڑھو اور اپنا احتساب اور اپنا حساب خود کر لو، اور انسان یہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل بھی اس انسان نے کیا ہوگا وہ اس کے اندر موجود پائے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب تو کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا، سب کچھ اس کے اندر موجود ہوگا۔ آج میں اور آپ اپنی یہ زندگی گزارتے ہوئے کیا اس شعور اور ادراک کے ساتھ، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اسے لکھ رہے ہیں، اور اسی کتاب کی روشنی میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہم بہت کچھ کر کے ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، لیکن خدا کے فرشتے نہیں بھولتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی جو ذمہ داری لگائی ہے وہ اس کو احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، کیا اس موقع پہ ہمیں اپنا احتساب نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس سے کہ کل آخرت میں تمہارا حساب ہو اس سے پہلے اپنی زندگی کا حساب کر لیا کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لیا کرو، اور یہ دیکھ لیا کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے۔ یہ سال اختتام کو پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کارخانے، بہت ساری فیکٹریاں، بہت سارے شرکے، بہت سارے جو ہے وہ کام کاروبار اور دکانیں دو چار دن کے لیے، ہفتے کے لیے بند ہو جاتے ہیں، وہ اپنا سال بھر کا حساب کرتے ہیں اور اپنے آنے والے وقت کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ اپنے نفع نقصان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کے لیے جو مہلت مجھے دے رکھی تھی اس مہلت کا ایک سال کم ہو گیا، تو میں بھی اپنی زندگی کا یہ جائزہ لوں کہ میرے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ اللہ کا دیا ہوا وقت تھا اس کا ایک سال جو ہے وہ کم ہو گیا، تو اس ایک سال کے اندر میں نے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے حوالے سے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون سے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا؟ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے؟ کس سے قرآن مخاطب ہے کہ اس کے حساب کا وقت قریب آ گیا؟ کون؟ وہ جو مر گیا، جو قبر میں چلا گیا، جو ہم سے جدا ہو گیا؟ نہیں، مجھ سے اور آپ سے قرآن مخاطب ہے کہ تیرے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے ایسے نازل کی ہے کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، تو یہ میرا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ موردون، لیکن وہ اس بات سے غافل ہیں، انہیں یہ بات یاد نہیں، وہ اس چیز کو بھول گئے کہ ان کے حساب کا وقت بڑا قریب آ لگا ہے۔ کتنا قریب؟ بس اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور حساب شروع ہو گیا۔ میرے بھائیو، روزانہ ہمارے کانوں سے یہ آوازیں اور صدائیں ٹکراتی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارے مشاہدے اور ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے، کتنے لوگ تھے جو اس سال میں ہماری ہی طرح اس عمل کی دنیا کے اندر جی رہے تھے، زندہ تھے، آج وہ اس زمین کے اوپر نہیں بلکہ اس زمین کے جو اندر دفن ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس سال کے اندر صحت اور تندرستی کے ساتھ جی رہے تھے لیکن کسی حادثے کا شکار ہوئے، آج ہسپتال کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آج بستر مرگ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، آج اس ایسی علالت ہے کہ وہ بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں، عمل کرنا بھی چاہیں خواہش بھی ان کے اندر ہو تو وہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، کیا یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت نہیں دیتی کہ ہم اس سے کوئی عبرت حاصل کریں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دن اور رات کو جو ہے وہ عدل بدر کر لاتا ہے، کبھی دن بڑا، کبھی راتیں بڑی، کبھی دن چھوٹا، کبھی راتیں چھوٹی، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی روشنی، کبھی اندھیرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں، جو لوگ عقل و فہم رکھتے ہیں، جو لوگ فہم و فراست رکھتے ہیں، ان کے لیے اس نظام کے عدلنے بدلنے میں، یہ دنوں اور راتوں کے بدلنے میں، یہ وقت کے گزرنے میں اور دوسرا وقت آنے میں بہت بڑی بصیرت کی نشانیاں ہیں، بہت کچھ درس عبرت ہے، تو اس سے ہمیں بھی تو کچھ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم بڑی لمبی چوڑی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، لمبے چوڑے منصوبے بناتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، معلوم نہیں یہ منصوبے ہم کب پایۂ تکمیل کو پہنچا سکیں گے۔ لیکن اگر کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے تو وہ آخرت کمانے کے لیے نہیں ہے، وہ خدا کی رضا کے حصول کے لیے نہیں ہے، وہ جنت کے اندر کوئی گھر بنانے کے لیے نہیں ہے، فکر ہے تو ساری اس دنیا کی ہے، جبکہ اس دنیا کی حیثیت ہے کیا؟ یہ دنیا آج کی زندگی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور آج کے دن اس بات کی فکر کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ کون سی کل؟ ایک کل وہ جو گزر گئی، اس کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، وہ تو اب واپس آنے والی نہیں۔ اس کل سے تو صرف نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے، وقت ضائع کیا تو اس کی تلافی کی کوئی صورت اختیار کی جا سکتی ہے، وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ کون سی کل؟ آنے والا کل؟ اس دنیا کے اندر تو کوئی کل ہے ہی نہیں، اور نہ کبھی کل آیا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے یہ کام کل کرنا ہے، تو جب کل صبح ہوگی تو میں کہوں گا کہ آج تو پھر آج ہے، کل کب آئے گی؟ کل تو اس دنیا کے اندر آنے والی نہیں، یہ تو زمانے کی تقسیم ہے جو لوگوں نے کر رکھی ہے، ہم بھی اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ لیکن کہاں انگلی رکھ کر ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے کل شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ کل ختم ہوا تھا اور یہ آج ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کون سا وقت ہے؟ کل جو ماضی تھا وہ گزر گیا، ہاتھوں سے نکل گیا، آنے والا کل کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ صرف آج ہے، اور اگر کل ہے تو وہ مرنے کے بعد والی زندگی کا نام کل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آج کے دن تو اس بات کا جائزہ لے کہ تو نے کل کے لیے کیا اثاثہ جمع کیا ہے۔ آج یہ دنیا کی پوری زندگی آج ہے، ہم غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیسی غفلت؟ ایسی غفلت کہ ہم یہ بات بھول گئے کہ آج کی مہلت جو ہے کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے۔ لمبے چوڑے منصوبے ہم بنا رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ دنیا کی مہلت دی ہے، وہ مقصد ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ بے مقصد زندگی بسر ہو رہی ہے، بے مقصد پلاننگ ہو رہی ہے، بے مقصد منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ مقصد جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس جن و انس کی ایک دن موت واقع ہوگی، اور موت واقع ہونے کے بعد جب یہ میرے سامنے آئے گا تو میں اس کی زندگی کا اس سے حساب لوں گا۔ والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ کس لیے بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، کون حسن عمل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ ایک اس کا مال و دولت ہے، دوسرے اس کے اہل و عیال ہیں، تیسرے اس کے اعمال ہیں۔ یہ تین چیزیں ہر بندے کے ساتھ ہیں۔ ارشاد فرمایا، موت کی ہچکی کے ساتھ ہی اس کا مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اب وہ وارثوں کا مال ہے۔ اس کے بعد اس کے اہل و عیال ہیں، تو وہ کہاں تک ساتھ جائیں گے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب ہم میں سے کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کے اہل و عیال کیا کہتے ہیں؟ کہیں بھی بیوی بچے، والدین، عزیز و اقارب، بھائی بند، رشتہ دار، دوست، یہ نہیں کہتے کہ اسے کچھ عرصے کے لیے اس گھر کے اندر رکھ لو، ایک دن کے لیے رکھ لو، کچھ وقت کے لیے رکھ لو، اس نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا تھا، اس نے بڑی قربانیاں دی تھیں، اس نے بڑی مشقت کی تھی، اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ وہ روتے دھوتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی فکر ہوگی کہ قبر تیار نہیں ہوئی، تاخیر ہو گئی ہے، نماز جنازہ کے لیے مولوی صاحب ابھی نہیں پہنچے، کفن ابھی تیار ہو کر نہیں آیا، ان کو اس بات کی فکر لگی ہوگی۔ کن کو؟ جو آپ سے بڑے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اور آپ کو وہ بڑے محبوب ہیں۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ ایک سانس نکلنے کے ساتھ ہی مال نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، جس مال کی خاطر آپ نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور وہ اہل و عیال بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں، اور جب سب کچھ تیار ہو کر آ گیا، انہوں نے آپ کو قبر کے حوالے کر دیا، تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, بھئی دیکھنا اس طرف کوئی سوراخ باقی تو نہیں رہ گیا, اس کے اوپر بھی مٹی ڈال دیجئے, دیکھو یہ تہاں تختہ تھوڑا ادھر سرک گیا ہے, یہاں سے ایک سوراخ رہ گیا ہے, اس کو بھی بند کر دیجئے, یہ کون ہے, کوئی آپ کا بیٹا ہے, کوئی آپ کا بھائی ہے, کوئی آپ کا والد ہے, کوئی آپ کی اولاد ہے, کوئی آپ کا دوست ہے. اب وہ رو رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سوراخ جو ہے وہ کھلا نہ رہ جائے, اس دنیا کی طرف سے کوئی ہوا اندر نہ چلی جائے, اب اسے دوسری دنیا کے حوالے کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب موت آئی تو قصہ تمام ہو گیا. قصہ تمام تو نہیں ہوا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں آدمی انتقال کر گیا. یہ انتقال کیا چیز ہے؟ انتقال کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. تو موت کے ساتھ معاملہ ختم نہیں ہوا میرے بھائی, بلکہ انسان اس عارضی اور فانی زندگی سے اصل اور مستقل زندگی کی طرف منتقل ہوا ہے. کام تو اب شروع ہوا, ختم نہیں ہوا. اب یہ اختتام تو صرف دنیا کی عارضی اور فانی زندگی کا ہوا ہے, یہ تو آج کا اختتام ہوا ہے جس کو ہم بہت طویل عرصہ سمجھ رہے ہیں, یہ صرف آج تھا. اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور ہم کھڑے ہوں گے, اللہ ہم سے پوچھے گا کم لبثتم تم فی الارض عددا سنین, دنیا کے اندر تم کتنے سال زندہ رہ کر آئے ہو, کتنی زندگی گزاری ہے, کتنی مہلت میں نے تجھے دی تھی, تو یہ انسان کیا کہے گا؟ یہ حیرت اور استعجاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا اظہار کرے گا کہ لبثنا یومن او بعض یوم فصل العادین, اے میرے رب, یا رحمن الرحیم, یا مالک یوم الدین, یا اللہ, میں دنیا کے اندر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کر آیا ہوں, عشیتن او دحاہا, میں نے ایک صبح گزاری ہے یا ایک شام گزاری ہے, یہ آج ہے اور اس کی حیثیت ایک صبح یا ایک شام یا ایک دن سے زیادہ نہیں ہے. خود قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے, یہ آج ہے, یہ آج جس کے اوپر ہم نے اپنے کل کو قربان کیا ہوا ہے. حالانکہ اس آج کو کل کی خاطر قربان ہونا چاہیے. تو ہماری نظر اس آج کے بہترین خوبصورت حسن و جمال والے پردے کے اوپر اٹک کر رہ گئی ہے. اس حسن و جمال والے پردے کے پیچھے جو مستقبل ہے, جو کل ہے, اس کے اوپر ہماری نظر نہیں جا رہی ہے, جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں, جس کو بعد والی زندگی کہتے ہیں, جس کو مستقل اور دائمی زندگی کہتے ہیں, وہ جس کا آغاز اس دنیا کو چھوڑنے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, پھر اس قبر کے حوالے ہمیں کر دیا جاتا ہے. وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, آج کے دن اس بات کا جائزہ لو کہ کل کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے. انسان پھر اللہ کے حضور یہ کہے گا کہ عشیتن او دحاہا, ایک صبح یا ایک شام میں نے گزاری ہے, لبثت یومن او بعض یومن فصل العادین, اس وقت اللہ کی طرف سے یہ جواب آئے گا, اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا, قَالَ اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا, ہاں میرے بندے بات تو ایسی ہے, یہ بالکل صحیح ہے, تو سچی بات کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے تو مہلت ہی تھوڑی سی دی تھی, میں نے تو صرف تجھے آج کے لیے بھیجا تھا اور کل تو اب شروع ہوا ہے, اور اس آج کے دن میں نے تجھے یہ بات بتا دی تھی. قَالَ اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کاش اس دنیا کی زندگی میں تو اس بات کا یقین کر لیتا, لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تجھے اس بات کا علم حاصل ہوتا, تو اس پہ یقین کر لیتا کہ یہ دنیا کی زندگی صرف آج کی زندگی ہے, یہ عارضی زندگی ہے, یہ ایک دن کی زندگی ہے, یہ ایک صبح ہے یا ایک شام ہے, آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اس بات کا یقین تجھے وہاں نہیں آیا, اب تو جب میرے پاس پہنچ چکا ہے تو اب تک اگر تو اس بات حقیقت کو تسلیم کرتا ہے تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس وقت انسان کافی افسوس ملتے ہوئے اس بات کا اظہار کرے گا, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے, اصل زندگی کے لیے, کہتا ہے حیاتی, میری زندگی, اصل زندگی, اس زندگی کے لیے قدم تو کچھ آگے بھیجا ہوتا تو آج میرے کام آتا. عرض میں کیا کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں, مال نے موت کی ہچکی کے ساتھ ساتھ چھوڑ دیا, اب بیوی بچوں, اہل و عیال نے, عزیز و اقارب نے, رشتہ داروں نے, دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا قبر کے اوپر مٹی پاڑنے کے بعد, وہ رو دھو کر واپس آ گئے, اب زیادہ سے زیادہ پیچھیں گے, روئیں گے, دھوئیں گے, اس سے زیادہ وہ کیا کر لیں گے. اب اس انسان کے ساتھ جانے والی چیز کیا ہے؟ اس کے اعمال ہیں, خواہ وہ اعمال اچھے ہیں یا خواہ وہ اعمال برے ہیں, اگر وہ نیک اعمال اپنے ساتھ لے کر گیا ہے تو اب یہ قبر اس کے لیے نور علی نور ہے, یہ حد جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کو وسیع کر دیا جائے گا, اس کے اندر جو ہے اس کے لیے جنت کا جو ہے وہ بچھونا بچھا دیا جائے گا, جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائیں گی, اور اب وہ جو ہے وہاں عیش و عشرت سے جو ہے بالکل آرام کی نیند سو جائے گا اور آرام کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قبر پھر اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنی کلائیوں سے اٹھاتی ہے, اپنے سینے سے چمٹاتی ہے اور اس سے پیار کرتی ہے, اس طریقے سے یہ قبر اس کے ساتھ پیار کرے گی, جنت کی خوشبو اس کو ملے گی, جنت کا بچھونا اس کو ملے گا. لیکن اگر اس انسان نے دنیا کے اندر اپنے وقت کی صحیح منصوبہ بندی نہیں کی, اپنے وقت کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق استعمال نہیں کیا, اس کل کے لیے اور اپنی آخرت اور عاقبت کے لیے اور اس قبر کے اندر روشنی کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں کیا, تو اس بدبخت کا استقبال یہ قبر اس طرح کرے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر اس طرح جب دبائے گی تو اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں یوں گھس جائیں گی. بھائی اور بزرگو, یہ ہے انتقال کہ یہاں سے منتقل ہو کر اب ہم آخرت کی اور دائمی اور ابدی زندگی کے صرف پہلے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں, وہاں یہ کیفیت ہے. اس کے بعد اس قبر کے اندر اگر انسان بدبخت اس دنیا کے اندر فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا رہا تو وہاں پہ بڑے بڑے آئدے ہیں, بڑے بڑے سانپ ہیں, بچھو ہیں, کانٹے ہیں, آگ ہے, لوہے کے گرز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا عذاب ہے. میرے بھائی اور بزرگو, اس عذاب قبر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور ہمیں وہ دعا تعلیم دی جس دعا کو ہم اپنی نماز کے آخری حصے تشہد میں جب دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے. یہ خبر جس کو ہمیں بھول چکی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وصیت فرمائی, کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو یاد کیا کر. ہم کتنا موت کو یاد کرتے ہیں, موت تو ہمیں کبھی اس وقت یاد آتی ہے جب کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی موت کی خبر ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے تب ہمیں موت یاد آتی ہے, اور کفن دفن کے بعد پھر ہمیں وہ موت بھول جاتی ہے, پھر ہم دنیا کے جو ہے اندر جو ہے وہ غرق ہو جاتے ہیں. اور وہ دنیا کون سی دنیا؟ میرے بھائی اور بزرگو, یہ دنیا ایسی دھوکے کی دنیا ہے, اس کا حسن و جمال اور اس کا مکر و فریب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم ایک بہت بڑے صحرا کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اگر ہم دور اپنی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں سراب نظر آتا ہے, ہمیں جو ہے وہ چمکتی جو ہے وہ دنیا نظر آتی ہے, لیکن جب ہم قریب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ محض آنکھوں کو خیرہ کرنے والی کوئی کیفیت تھی, اصل حقیقت میں تو بالکل سراب ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ ہے متاع دنیا, یہ متاع الغرور ہے, یہ تو دھوکے کا سامان ہے. یہاں کتنے آئے انہوں نے دھوکا کھایا. میرے بھائی اور بزرگو, اللہ ہمیں بار بار خبردار کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں دھوکا مت کھانا, اس کے دھوکے میں مت آنا, اور اس کی بول بلائیوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو غرق کر کے اپنی مولت عمل ضائع نہ کر دینا, ورنہ جب کافی افسوس ملتے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچو گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا, تو اس وقت کافی افسوس ملنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو, تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی یہی دو تو چیزیں ہیں, اولاد اور مال, انہی کی وجہ سے انسان غافل ہوتا ہے, اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے. اور وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی کہ وَلْتَنْدُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے, جب وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان سے اپنا آپ بھلا دیا, وہ اپنی حیثیت کو بھول گئے, وہ اپنے مقصد حیات کو بھول گئے, وہ اپنے فرض منصبی کو بھول گئے. ان کو یہ بات یاد نہ رہی کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات اور انسان کیوں بنایا, ان کو یہ بات یاد نہ رہی کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں, ان کو یہ بات یاد نہ رہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو اس حضور کا امتی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں کیا ہیں, اس لیے کہ جب وہ رب کو بھول گئے تو رب نے ان سے اپنا آپ بلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں, یہ اللہ کی حدود سے نکلنے والے ہیں, یہ خدا کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ ہیں. کون؟ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا, اللہ کے دیے ولائے عمل کو بلا دیا, اخروی زندگی کو بلا دیا, آخرت کی تیاری کو بلا دیا, اور دنیا کی بول بلائیوں کے اندر جو ہے وہ گم ہو کر رہ گئے. میرے بھائیو, یہ دنیا یہ کس طریقے سے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے, اس دنیا کا حسن و جمال یہ ہر روز ایک نئے نئے انداز میں انسان کے سامنے آتی ہیں اور اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں, اور انسان ہے کہ پھر اس کے اندر گم ہو کر اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو بلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان, تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو اپنے سامنے رکھ. جب تو آخرت اور عاقبت کو اپنے سامنے رکھے گا اور اس کو سامنے رکھ کر تو دنیا کے اندر زندگی بسر کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالی تیری اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی خیر و برکت پیدا کر دے گا, اور تیری دنیا کی ضرورتیں بھی بڑی آسانی سے جو ہے وہ پوری ہوں گی, اور تیری آخروی زندگی بھی کامیاب اور کامران ہوگی. میرے بھائی اور بزرگو، ہم اس آخرت کی زندگی کے بارے میں اکثر تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری مجلسوں اور محفلوں کے اندر اس کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں دی گئی تھیں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا، اسے جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی اور پھر پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے دنیاوی نعمتوں کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا، تیری قسم میرے رب، میں نے کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں. اس لیے کہ جب وہ دائمی آبدی اور ہمیشہ کا عذاب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا اور اس کے اندر ایک ڈبکی اسے دی جائے گی تو پھر وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا اور قسم کھا کر کہے گا کہ اے خداوند قدوس، میں نے تو دنیا کے اندر تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی ناز و نعمت والا دن دیکھا ہی نہیں. یہ ایک دن ہے جس کی لذت کی خاطر ہم دائمی اور ابدی لذت کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں. میرے بھائیو، ہم عقل مند کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اسے یہ نسخہ تجویز کیا کہ تیرا گلا خراب ہے، اگر ٹھنڈا پانی پیے گا تو تیرا گلا خراب ہو جائے گا، گلا بند ہو جائے گا، تو پھر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں پی سکے گا، تو ایسا کر کہ تو ایک ہفتے کے لیے ٹھنڈا پانی پینا بند کر دے. ہم ڈاکٹر کی اس ہدایت اور اس کی تجویز کے مطابق عمل کرتے ہیں، ایک ہفتے کے لیے ٹھنڈا پانی پینا بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ ہم لذت حاصل کریں. تو ہم تھوڑے دنوں کے لیے اس لیے مزے کو چھوڑ دیتے ہیں، لذت کو حاصل کرنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں تاکہ دائمی لذت سے محروم نہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی بات بتا رہے ہیں کہ اے انسان، تو آج کے دن اس دنیا کے مزوں کو چھوڑ دے اور یہاں تو اپنی خواہشات کے بجائے اللہ کی خواہش اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر لے، تو تیری اس آج کی عیش و عشرت کے چھوڑنے کے بدلے میں تجھے کل کی دائمی ابدی اور لامتنائی زندگی میں وہ عیش و عشرت ملے گا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ وہاں جو تو طلب کرے گا وہ تجھے ملے گا، جس چیز کی طلب تیرے دل کے اندر پیدا ہوگی وہ تیرے سامنے آ موجود ہوگا. بھائی اور بزرگو، جنت ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ ہمارے دل کے اندر کسی چیز کی خواہش پیدا ہو تو ہمیں اس کے لیے آرڈر دینا پڑے، پھر وہ تیار ہو کر ہمارے پاس پہنچے، تب جو ہے وہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کے استعمال سے یا اسے دیکھ کر. نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل کے اندر خواہش پیدا ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یا تم اس کو طلب کرو گے وہ تمہارے سامنے حاضر و موجود ہوگی. کیا دنیا کے اندر اگر ہفتے اقلیم کی بادشاہی بھی کسی انسان کو مل جائے، کل دنیا کا بادشاہ بھی اگر کوئی انسان بن جائے، تو کیا اسے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ جو چائے کھا پی لے، جو چائے استعمال کر لے اور جس طرح چائے عیش و عشرت کر لے؟ نہیں، ساری دنیا کی بادشاہی مل جائے لیکن کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری، کسی کو شوگر کی بیماری، کسی کو اور کوئی مطلب دل کی بیماری، کسی کی کوئی کیفیت اور کسی کی کوئی حالت، اور ان حالات کی وجہ سے وہ تو نمک مرچ تک استعمال نہیں کر سکتا، وہ تو میٹھا تک استعمال نہیں کر سکتا، تو لذت کس چیز کی اٹھائے گا؟ میرے بھائیو اور بزرگو، یہ ہے وہ دنیا کہ اگر ہم بہت کچھ جمع کر لیں گے تو پھر بھی یہ دنیا ہمیں دے گی کتنا؟ پہننے کے لیے تو میں ایک ہی جوڑا کپڑا پہنوں گا نا، رہنے کے لیے تو میں تو ایک ہی بیڈ کے اوپر جو ہے وہ رات کو سوؤں گا، تو میرے استعمال کے اندر کوئی ایک ہی چیز ہے. اگر کھانے میں نے 20 قسم کے پکا کر رکھے ہوئے ہیں تو کھاؤں گا میں وہی وہ جو پیٹ کے اندر ڈال سکوں گا. لیکن میرے بھائی اور بزرگو، اس کے مقابلے میں ہم اگر آخرت کی زندگی کو دیکھیں، جنت کے عیش و آرام کو دیکھیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا، نہ کسی دل کے اندر ان کا احساس و ادراک تک ہوا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں سارے ولا مغفرات من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض، اس دنیا کے اندر اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف تب تم جوڑو گے اور لپکو گے اور اس جنت کی طرف دوڑو گے جس جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ وسیع و عریض بنایا ہے. آج میں ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کرنے والوں کے لیے، اللہ کی راہ میں جانے قربان کرنے والوں کے لیے جنت کے اندر 100 درجے ہوں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کی مسافت اتنی ہوگی جتنی زمین سے آسمان تک کی مسافت ہے. یہ درجات جنتیوں کو ملیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کسی لحاظ سے بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور دنیا کے اندر بھی ان کی زندگی جو ہے ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ارشاد فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون, کامیاب کون ہیں؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہیں جس کو دنیا کے اندر ڈالر مل گئے, ریال مل گئے, اور آج جو امریکہ کا منظور نظر بن گیا وہ ہمیں کامیاب نظر آتا ہے, آج جو کرسی اقتدار تک پہنچ گیا وہ ہمیں کامیاب نظر آتا ہے, آج جو سعودی عرب میں پہنچ گیا خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ ہمیں کامیاب نظر آتا ہے, جس کو اچھا ٹھیکہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے مل گیا وہ ہمیں کامیاب نظر آتا ہے, جو خوشحال ہے, کھاتا پیتا ہے, جسے کوئی بیماری نہیں ہے, جسے کوئی تکلیف نہیں ہے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اصحاب الجنت هم الفائزون, کامیاب وہ ہے کہ جو جنت میں پہنچ گیا, جو جہنم کی آگ سے بچ گیا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر ایک کو موت آنی ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت کا دن آئے گا تمہیں تمہارے اعمال کی پوری پوری جزا اور سزا دی جائے گی, اور پھر کیا ہوگا؟ فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اگر کامیابی اور ناکامی کا معیار لینا ہے تو قرآن سے لیجئے, اللہ اور اللہ کے رسول سے لیجئے. فرمایا فمن زخزح عن النار, جو جہنم کی آگ سے بچ گیا, وادخل الجنة, اور جنت میں داخل ہو گیا, فقد فاز, وہ کامیاب قرار پائے گا. یہ ہے کامیابی کا راستہ. کیا ہے کامیابی کا راستہ؟ کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کی راہ کے اوپر جو ہے وہ چلیں, اور اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کریں, اور اس دنیا کی لذتوں کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور آخرت کی دائمی اور ابدی اور لامتناہی لذتوں کے حصول کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیں. تو میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر ناز و نعمت کے اندر پلا تھا اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا, اور اسے جہنم کے اندر ایک ڈبکی جائے گی اور اسے پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو نے کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا, تو وہ قسم کھا کر کہے گا کہ اے میرے رب, میں نے تو دنیا کے اندر نعمت دیکھی ہی نہیں. فرشاد فرمایا کہ ایک دوسرا شخص لایا جائے گا جو دنیا میں بہت ہی خستہ حال اور تنگ دست تھا, اور اسے جنت میں لے جایا جائے گا, پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے دنیا کے اندر کوئی مشقت, کوئی تکلیف اٹھائی تھی, تو وہ قسم کھا کر کہے گا کہ میرے رب, میں نے کوئی دنیا کے اندر تکلیف اٹھائی ہی نہیں. اس لیے کہ اس دنیا کی تکلیف کا آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں اور جنت کی راحت کے مقابلے میں کوئی شمار. تو وہاں پہ دنیا کی ساری تکلیفیں انسان جو ہے جنت کی نعمتوں سے ایک لحظے کے لیے فائدہ اٹھانے کے بعد سب کچھ بھول جائے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف اٹھائی تھی. اس لیے کہ میرے بھائی اور بزرگوں, یہ فطری بات ہے کہ یہاں بھی اگر دنیا کے اندر ہمیں تھوڑا وقت کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے بعد زیادہ وقت اگر ہمارا عیش و آرام میں گزرتا ہے تو ہم اس تکلیف والے وقت کو بھول جاتے ہیں. تو یہ تو آج کی زندگی ہے. اس آج کے دن اگر ہمیں تکلیف پہنچی تو اس دائمی ابدی اور لامتناہی زندگی کے مقابلے میں جب اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, یہ یا صبح ہے یا شام ہے یا ایک دن ہے, تو پھر اس کے مقابلے میں جب ہمیں وہ دائمی عیش ملے گا, عشرت جو اور جو ہے وہ مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتیں ملیں گی جنت کے اندر, تو پھر ہم سب کچھ بھول جائیں گے. تو میرے بھائیو, یہ ہے وہ دنیا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے تم اپنی آخرت کے لیے سوچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایک چھڑی کی جگہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے. صحابہ کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی؟ اس دنیا کا تصور صحابہ کے دماغوں اور دلوں کے اندر کیا بٹھایا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ اپنا دست شفقت رکھا اور مجھ سے یہ کہا کہ عبداللہ, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, اس دنیا کے اندر ایسے زندگی بسر کرو جیسے کوئی اجنبی انسان ہوتا ہے یا راہ چلتا ہوا مسافر. اجنبی انسان کسی جگہ پہ اگر تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے تو وہاں اپنی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں کرتا. ایک مسافر کسی مقام پہ ٹھہرتا ہے تو وہاں لمبے چوڑے منصوبے نہیں بناتا. میں اور آپ اس دنیا میں یا تو اجنبی ہیں اور یا راہ چلتے مسافر ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جو منصوبہ بندی یہاں رہنے کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں آخرت کے لیے کتنی منصوبہ بندی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو وقت دیا ہے تو میرا اور آپ کا وقت کتنا آخرت کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ خدا نے مال دیا ہے تو مال آخرت کے لیے کتنا استعمال ہو رہا ہے؟ خدا نے صلاحیتیں دی ہیں تو وہ کتنی آخرت کے لیے لگ رہی ہیں؟ سب کچھ لگ رہا ہے اس دنیا کے لیے, جبکہ اس دنیا کی حیثیت کیا ہے خدا اور رسول کی نظروں میں؟ میرے بھائی اور بزرگوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت خدا کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کسی کافر و مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا. خدا کے نزدیک یہ سونے, یہ چاندی, یہ ہیرے, یہ جواہرات, یہ سائنسی ایجادات, یہ سب کچھ کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کیسے کرتے تھے، دنیا کے بارے میں ان کے دلوں اور دماغوں کے اندر کیا تصور بٹھاتے تھے. ایک جگہ سے گزر ہوا، بکری کا ایک بچہ مرا ہوا پڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ہے کوئی اسے ایک درہم کے بدلے خریدنے کے لیے؟ صحابہ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو دیکھتے ہیں، اس کے کان جو ہے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، جو کوئی اچھی نسل کا ہے بھی نہیں، اور مرا ہوا پڑا ہوا، اس سے بدبو آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر زندہ بھی ہوتا تو خریدنے کے قابل نہیں تھا، یہ تو مرا ہوا ہے، تو اس کو خرید کر ہم کیا کریں، یا اس کو کوئی کیوں کر خریدے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی تمہیں اس برے ہوئے بکری کے بچے سے نفرت ہے، اور جتنا تم اس کو حقیر سمجھتے ہو، خدا کی نظروں میں یہ دنیا اس سے کہیں زیادہ حقیر ہے. خدا کے نزدیک اس دنیا کا مقام جو ہے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں ہے. یہ دنیا جس کے پیچھے میں اور آپ پڑے ہوئے اور اپنی آخرت اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں، میرے بھائیو اور بزرگو، یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہوگی، آخرت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن حمص عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وما عمل فیما علم. یہ پانچ سوال ہیں، جب تک قیامت کے دن کسی انسان سے نہیں ان کا جواب طلب کر لیا جائے گا، اس وقت تک اس انسان کو اپنی جگہ سے قدم ہلانے کی جو بھی اجازت نہیں ہوگی. کیا ہے پانچ سوال؟ پہلا سوال ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ زندگی کی مہلت جو میں نے تجھے دی تھی، جو عمر تجھے عطا کی تھی، اس عمر کو تو نے کیا منصوبہ بندی کی تھی اس کے لیے؟ اس وقت کو تم نے کہاں لگایا تھا، کہاں کھپایا تھا، کہاں صرف کیا تھا؟ دوسرا سوال ہم سے یہ کیا جائے گا کہ جوانی جو تجھے عطا کی تھی، اس جوانی کے اندر جو قوتیں اور صلاحیتیں اور وسائل تجھے عطا کیے تھے، ان کو کس مقصد میں لگایا تھا؟ تیسرا سوال ہم سے یہ کیا جائے گا کہ مال کو کہاں کہاں، کن کن ذریعوں اور کن کن طریقوں سے حاصل کیا تھا؟ چوتھا سوال ہم سے یہ کیا جائے گا کہ اس مال کو کہاں کہاں، کس کس طریقے اور کس کس راستے کے اوپر اور کس کس کام کے اوپر خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال یہ کہ جو علم تو نے حاصل کیا تھا، اس کے اوپر عمل کتنا کیا؟ میرے بھائیو، یہ وہ پانچ سوال ہیں، یہ وہ پرچہ سوالات ہے جو اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، کہ یہ پرچہ سوالات ہے جسے اپنے سامنے رکھ کر تم نے اپنی آخرت اور عاقبت کی تیاری کرنی ہے. اور اسی پرچے کی تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو یہ مہلت دی گئی ہے، جو مہلت گھٹتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، اور کسی بھی وقت بلاوا آ جائے گا. اے غافل، تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ گھڑی ٹن کی آواز دیتی ہے، ایک گھنٹہ کم ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں کیا اب سونے کا وقت ہو گیا، اب جاگنے کا وقت ہو گیا، اب نماز کا وقت ہو گیا، اب کام کا وقت ہو گیا، آج میرے اوور ٹائم کا ایک گھنٹہ لگ گیا. لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے میں نادی، گردو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، اس ٹین کی آواز نے تیلی مور تے عمل میں سے ایک گھنٹہ کم کر دیا. اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر ہے نا، غور کرنے کی بات ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے. لوگ اپنے بچوں کی صحیح راستے سے تربیت کرنے کے بجائے جب بچے کا سال پورا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، سال گرا بناتے ہیں، خوشیاں بناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں. بچے کو یہ تربیت نہیں کرتے، اسے یہ بات نہیں سمجھاتے. اور بچوں کا ہی کیا مسئلہ ہے، یہاں تو بڑے بڑے یہی کام کر رہے ہیں. آج دنیا میلو ٹھیلوں کی ہو گئی ہے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی کتاب کو بھول گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھول گئے. میرے بھائیو، وہ وقت خوشی منانے اور کیک کاٹنے کا نہیں ہے، بلکہ وہ احتساب کرنے کا وقت ہے کہ مولت عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک کی جو ہے اگر سال پورا ہو گیا تو اس کی مولت تو ایک سال کم ہوگی. ٹھیک ہے، بچے سے باز پرس نہیں ہوگی، لیکن اس بچے کی تربیت کون کرے گا، اس کے ذہن میں یہ بات کون بٹھائے گا کہ بیٹے بیٹی، تجھے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو تیری جو زندگی دنیا کے اندر اللہ نے مقرر کی ہے، مولت جو تجھے دی گئی ہے، اس کا ایک سال کم ہو گیا. اس نہج پہ صحابہ اکرام اپنی اولادوں کی تربیت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نہج پہ صحابہ اکرام کی تربیت کرتے تھے. میرے بھائیو اور بزرگو، وہ آخرت، وہ عاقبت اور وہ ہمیشہ کی زندگی جس میں جا کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، اکیلے کھڑے ہو کر میں نے اپنے اعمال کا حساب اس طریقے سے دینا ہے کہ یہ پانچ سوالات مجھ سے کیے جائیں گے، تو آج میں اپنے آپ سے پوچھوں نا کہ میں ان سوالات کا وہاں پہ کیا جواب دوں گا. جواب وہاں پہ تیار نہیں کرنا، جواب تو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کتاب جو لکھی جا رہی ہے وہی اس کا جواب. مولت عمل اللہ نے دی ہوئی ہے، وقت گھٹتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. کسی بزرگ نے اپنے عقیدت مند سے پوچھا کہ یہ جب اذان اور رقم ہو جاتی ہے تو اقامت کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں کتنی دیر ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور، جب اقامت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جماعت ہی کھڑی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہی جماعت کھڑی ہونے کے لیے ہے. تو بزرگ نے کہا بس اچھی طرح سن لے کان کھول کر، جب تو دنیا کے اندر آیا تھا تو تیرے ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت ہو چکی ہے، اب تیری بس جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو منصوبے بند بنا رکھ، تو بڑے بڑے لمبے چوڑی جو ہے وہ سوچ تیرے دلوں اور دماغوں کے اندر آ رہی ہیں، بڑے بڑے منصوبے تو بنا رہا ہے، تیرے ایک کان کے اندر اذان اور دوسرے کے اندر اقامت ہو چکی ہے، اب بس بلاوا آئے گا پتا چلے گا جی ہاں فلاں کی موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد کوئی آزان اور اقامت نہیں ہے، جماعت کھڑی ہوگی، نماز جنازہ پڑھ کے کفن پہنا کے تجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، مہلت کتنی ہے؟ اتنی جتنی آزان اور اقامت کے درمیان، جتنی اقامت اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ مجھے یہ زندگی کی جو مہلت ہے، جو وقت ہے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کے لیے ایک برف فروش سے مجھے بڑا درس حاصل ہوا کہ جو اپنے سامنے ایک برف کا تودہ رکھے ہوئے، ایک ڈیلا رکھے ہوئے، ایک بلاک برف کا رکھے ہوئے، یہ آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں رحم کرو اس شخص کے حال پہ جس کی زندگی کا سرمایہ پگھل رہا ہے، اگر وہ پگھلنے سے پہلے اس نے بیچ لیا تو اصل کے اوپر کچھ منافع بھی حاصل کر لے گا، لیکن اگر وقت گزر گیا اور وہ اسے نہ بیچ سکا تو اس کا تو اصل سرمایہ بھی پگھل گیا، یہ زندگی پگھل رہی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے، یہ موم بتی کی طرح جل رہا ہے موم اور ختم ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آج کے وقت کو ہم نے صحیح استعمال کر لیا تو کل ہم عیش و آرام کریں گے، اگر یہ آج کا وقت ہم نے ضائع کر دیا تو ہماری آخرت اور عاقبت برباد اور تباہ ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، اللہ کے رسول ہمیں یاد دلا رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخہ کیمیا کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ ان پانچ چیزوں کے اوپر، ان پانچ سوالوں کی تیاری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے کہ تم ان سوالوں کی تیاری کس طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہو۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، کان کھول کر سنو۔ بڑی اچھی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی کو کس سے پہلے غنیمت سمجھو؟ موت سے پہلے۔ زندگی بہت بڑی غنیمت ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، اس کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ تندرستی اور صحت کو بیماری سے پہلے۔ بیمار پڑ گئے، میں پہلے مثال دے چکا ہوں، انسان اگر خواہش بھی کرے گا تو وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، ایسی بیماریاں تو بھی انسان کو لاحق ہوتی ہیں، اچھے بھلے انسان بیمار ہو جاتے ہیں پھر کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ تندرستی اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی دی ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو بنا لو۔ فراغت و فرصت کو مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں بتائیں، اگر ان کے اوپر ہم عمل کریں اور ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کے لیے کوئی منصوبہ عمل بنائیں اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے، تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اپنی عاقبت میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں کن کن کا انسان تذکرہ کرے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے اندر اسی ہدایات ملتی ہیں، اور اس اسلوب سے اور اس انداز میں اور ایسے بہترین پہرائے میں حکمت اور نصیحت کے انداز میں جو ہے ہمیں سمجھایا گیا، لیکن انسان ہے کہ پھر یہ سب کچھ سننے کے بعد، یہ سب کچھ جاننے کے بعد، پھر اس دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے اور اس دنیا کے اندر اس نے اپنے آپ کو گم کر دیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، قل، اے نبی اس بات کا اعلان کر دیجئے، لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ وہ شخص جو عمل کر رہا ہے، جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جس نے اپنا سرمایہ لگا رکھا ہے، جو محنتیں کر رہا ہے، لیکن سب خسارے کا سودا۔ کون ہے یہ شخص؟ اخسرین، خسارے کا نہیں بلکہ سب سے زیادہ خسارے کا، مبالغے کا صیغہ استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان کا کام وہ کر رہا ہے، محنت تو کر رہا ہے، ہر ایک نے اپنا سرمایہ بھی لگایا ہوا ہے، ہر ایک نے جو ہے وہ اپنا وقت بھی لگایا ہوا ہے، یہ سب کچھ لگ رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو لگ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے، جس نے جو ہے وہ اپنا سب کچھ سرمایہ لگایا ہوا ہے۔ کیا ہے یہ خسارے کا سودا؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ جس نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر گم کر دیا، اس کی ساری سوچ اور فکر اور اس کے سارے ذرائع و وسائل صرف دنیا کے لیے لگے ہوئے ہیں، یہ ہے اخسرین اعمالا، اپنے عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے کا کام کرنے والا انسان۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ آخرت اور عاقبت بھی بن جائے لیکن دنیا ہاتھ سے نہ جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب دنیا ہو اضر بآخرت ہی، جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرور جو ہے نقصان پہنچاتا ہے، وہ من احب آخرت ہو اضر بدنیا ہو، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے، فاثر ما یب کالا ما یفنا، تو تم ہمیشہ رہنے والی دائمی اور ابدی کو فنا ہونے والی پہ ترجیح دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو جو ہے وہ اختیار کر لے اور اسے بنانے میں لگ جائے تو اسے دنیا کا نقصان نہ ہوگا. دنیا کا نقصان ہوگا لیکن یہ چھوٹا نقصان بہت بڑے فائدے کے لیے انسان جو ہے جب تک اس کو اختیار نہیں کرے گا وہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک نہیں پہنچ سکتا. ہم دو کشتیوں کے اندر سوار ہیں, دو کشتیوں کا سوار کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مالدار انسان, دولت مند انسان خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. کیا مقصد؟ یعنی دولت مند سے مراد دنیا دار انسان, یہ نہیں کہ جس کے پاس مال و دولت ہے دنیا کی. حضرت عثمان تو غنی تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تو بہت سارا مال تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال تھا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مال تھا, میرے اور آپ کے پاس بھی, اور آج دنیا کے پاس بھی بہت بڑا مال ہے. لیکن میرے بھائی اور بزرگو, اگر یہ مال اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ یہ جنت کے حصول کا ذریعہ بنے تو یہ مال وہ مال نہیں ہے جس کے ذریعے سے آدمی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ مال اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونے سے اور جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ بنتا ہے جو مال انسان کو خدا کی یاد سے غافل کرتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان بندہ دنیا اور بندہ دیر و مدیروں دینار بن کر رہ جاتا ہے. ہمیں ایک شرک تو وہ نظر آتا ہے, کسی نے کسی درگاہ کے اوپر جو ہے وہ بکرا چڑھا دیا, دیگ پکا کر دے دی, ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا بڑا شرک کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک اور شرک کا جو بندوں کو نظر نہیں آتا, تائس عبد الدینار و عبد الدرہم, دولت کی پوجا کرنے والا درہم و دینار کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا. لوگ دولت کی پوجا کرتے ہیں, درہم و دینار اور ڈالر کی پوجا کرتے ہیں, اس پوجا سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہے. خواہش نفس کی پوجا کرتے ہیں, ارائے تمن اتخذ الہہ ہوا, اے نبی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے, کہ وہ ہر کام اپنی خواہش کے مطابق کر رہا ہے, وہ ہر کام اپنے مال کے حصول کے لیے اس نے منصوبہ بندی جو بھی کر رکھی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ مال کیسے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اس کو دین بیچنا پڑے, اس کے لیے اس کو ایمان بیچنا پڑے, اس کے لیے اس کو آبرو اور عزت بیچنی پڑے, سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہے کہ مال اکٹھا ہو جائے, مال مل جائے. تو میرے بھائی اور بزرگو, یہ ہے وہ دنیا جس کے انسان پیچھے بھاگ رہا ہے. اگر ہم اس طریقے سے اس دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی جو ہے وہ ہمارے حصے میں نہیں آئے گی, وہ ہمیں نہیں ملے گی. میرے بھائی اور بزرگو, یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کے کاروبار اور یہ دنیا کا نظام ختم ہونے کے بعد ایک آخرت قائم ہونے والی ہے, اور اس آخرت کے قائم ہونے میں کوئی بہت زیادہ دیر بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہونے کے لیے کچھ ایسی نشانیاں بتائیں, آج اگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس کے لیے جو بڑی نشانیاں ہیں وہ نہیں لیکن چھوٹی علامتیں ساری پوری ہو چکی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کم ہو جائے گا, جہالت غالب آ جائے گی, شراب عام پی جانے لگے گی, زنا اعلانیہ ہونے لگے گا, تم ایک دوسرے کو تلواریں مارنے لگو گے, شریر لوگ دنیا کے مالک ہو جائیں گے. آج پوری دنیا کے اندر یہی کیفیت ہے, مسلمان ہوں یا غیر مسلم, شریر لوگ, بدکار لوگ, برے لوگ اور بدترین لوگ جو ہیں وہ حکمران بنے ہوئے ہیں. وہ ارشاد فرمایا زلزلے کثرت سے آئیں گے, زمانہ آپس میں قریب ہو جائے گا, فتنے ظاہر ہوں گے, قتل کثرت سے ہونے لگیں گے, لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مسابقت کی کوشش کریں گے, مردوں کی تعداد گھٹ جائے گی, عورتیں زیادہ ہو جائیں گی, مال کی کثرت ہوگی, اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح سیاہ آفتیں آئیں گی, آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. اس طریقے سے دولت کی پوجا ہوگی کہ انسان اس دولت کے لیے جو ہے وہ صبح کافر اور شام کو مومن, صبح مومن اور شام کو کافر, یہ اس کی کیفیت ہوگی. یعنی ایک دن بھی اسے ایمان پہ استقامت جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. اس طریقے سے یہ دنیا جو ہے اس کو ایمان سے جو ہے ہٹا لے گی اور ایمان کے راستے سے ہٹا لے گی, رتنی بھی اس کو استقامت نصیب نہ ہوگی. یہ ہے وہ فتنے کا دور جس دور سے میں اور آپ جو ہے وہ گزر رہے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا ایک دیاتی کے سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کام نااہلوں کے سپرد ہونے لگیں تو قیامت کا انتظار کر, اور جب عرب کا خشک ریگستان سبزہ زار بن جائے اور نہریں ہر طرف بہنے لگیں تو قیامت کا انتظار کر. آج ان میں سے کوئی ایک علامت باقی نہیں رہ گئی جو پوری نہ ہو گئی. میرے بھائی اور بزرگو, یہ تو قیامت قائم ہوگی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت تو آ گئی, اس کا حساب تو شروع ہو گیا. اور ارشاد رسول ہے جس نے دنیا کی فکر کو بلا کر آخرت کا غم اپنے سامنے رکھ لیا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غم و فکر سے خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اور جس کو دنیا کے غم نے پراگندہ کر دیا ہو تو خدا کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کون سی وادی میں پڑ کر ہلاک ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اللہ کے رسول سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جو اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو سامنے رکھے گا تو اس انسان کے دنیا کے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ سدھار دے گا, اور اگر وہ دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا تو اس کی آخرت جو ہے وہ بگڑ جائے گی. پھر ارشاد فرمایا, عقل مند وہ ہے جس نے اپنا احتساب کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا, جبکہ عاجز وہ ہے جس نے خواہشات نفس کی پیروی کی اور خدا پر صرف امیدیں باندھتا رہا. آج ہمارا حال یہی, آخرت کی بات کرو, عاقبت کی بات کرو, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, خالی امیدیں, اس کے لیے عمل کوئی نہیں, جبکہ خدا کا قانون کیا ہے, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے, جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, جس کے لیے محنت کرتا ہے. اگر یہ دنیا کا ریال, درہم, دینار, ڈالر, روپیہ, پیسہ کہ دنیا پوری کی حیثیت خدا کے نزدیک مکھچ کے پر کے برابر بھی نہیں, لیکن یہ حقیر دنیا ہمیں محنت کیے بغیر نہیں ملتی, جنت کی بات آتی ہے جی, خدا ہمارے نمازوں کا اور خدا ہمارے صدقے اور خیرات کا اور خدا ہمارے اللہ کی راہ میں وقت لگانے کا محتاج نہیں ہے, وہ بس چاہے گا تو بخش دے گا, وہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ بڑا رحیم اور کریم ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت کا معاملہ آتا ہے, عاقبت کی بات آتی ہے, تو وہ خالی امیدوں اور سہاروں کے اوپر, بے بنیاد سہاروں کے اوپر جو ہے وہ عمارتیں بناتا ہے, لیکن دنیا کی بات آتی ہے تو بڑا عقل مند ہے, اس کے لیے وہ سارے انتظامات کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہ دنیا کے معاملے میں تو بڑا سیانہ ہے, سردی آنے سے پہلے جو ہے وہ گرم لباس کا اور گرم بستر کا اور جو ہے مطلب یہ کہ آگ جلانے کا انتظام کر لیتا ہے, اور گرمی آتی ہے تو پھر اس کے مطابق تو مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے, لیکن وہ جو جہنم کی آگ تیرے سامنے جو ہے وہ آنے والی ہے اور جو تیرا پیچھا کر رہی ہے, جس سے تجھے پالنا پڑے گا, اس کی تجھے کوئی فکر نہیں, اس سے بچاؤ کے لیے تو کچھ تیاری نہیں کر رہا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کا حال یہی ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑتی ہے. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ عائشہ کس چیز نے تجھے رلایا؟ تو عائشہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے وہ آخرت کا منظر یاد آ گیا. کون سا منظر؟ جو میری اور آپ کی آنکھوں سے نظروں سے اوجھل ہے, جس کو ہم یاد نہیں کرتے, جس کو ہم بھول چکے ہیں. ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس آخرت میں آپ ہمارا بھی کوئی خیال رکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ سکتے تھے کہ عائشہ تمہیں کس بات کی فکر ہے, تم کیوں غم کے اندر مبتلا ہو, تم اللہ کے رسول کی چہیتی بیوی ہو, تم ابو بکر کی بیٹی ہو, تم جنتی عورتوں کی سردار ہو, بہت ساری باتیں کہیں جا سکتی تھی اور ان کے اندر کوئی شک نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ تین مقامات ایسے ہوں گے کہ جب کوئی کسی دوسرے کے بارے میں کسی طرح کا خیال نہیں رکھ سکے گا. عائشہ ایک مقام وہ ہوگا کہ جب لوگوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے, اور اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ کون سا پلڑا جھکتا ہے, دایاں یا بایاں. عائشہ جب لوگوں کو پلسرات کے اوپر سے گزرنے کے لیے کہا جائے گا, اس وقت کسی وہ کسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوگی, کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا. عائشہ جس وقت لوگوں کو اعمال نامے دیے جائیں گے, اس وقت ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے اور میں کامیاب لوگوں میں شامل ہوتا ہوں, یا بائیں ہاتھ میں ملتا ہے, پیٹھ پیچھے سے ملتا ہے اور میں ناکام لوگوں میں شامل ہوتا ہوں. یہ وہ مناظر ہیں جن کے یاد کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑتی ہیں. حضرت رابعہ ادویہ ایک خاتون تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ خاتون, اللہ کی مرضی کے اوپر چلنے والی خاتون. بنا ہوا گوشت ان کے سامنے آیا تو دیکھ کر زاروں کو دار رونے لگی. کسی نے پوچھا رونے کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے روتی ہوں کہ یہ جانور جو ہیں ان کو ذبح کرنے کے بعد, ان سے جان نکالنے کے بعد پھر ان کا گوشت جو ہے وہ آگ کے اوپر ڈالا جاتا ہے, بھنا جاتا ہے. اس انسان کو زندہ آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور اس انسان کو اسی حالت کے اندر جو ہے وہ جہنم کے اندر پھینکا جائے گا. یہ منظر یاد کر کے وہ رو پڑتی. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ مناظر مجھے اور آپ کو بھول گئے, یہ آخرت اور عاقبت اور یہ حساب کتاب اور یہ میدان محشر اور یہ جنت اور دوزخ اور پھر اس کے بعد یہ حشر اور یہ پلسرات اور یہ سارے مناظر میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. چند آیات سورہ الحاقہ سے پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَخُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. یہ آیات کافی طویل ہیں, میں ان کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. یہ بڑا خلاصہ ہے اس آخرت کے منظر کا جو ہمارے سامنے رکھا گیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اس روز ہونے والا واقعہ یعنی قیامت واقعہ ہو جائے گی، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے، اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے۔ کہاں پیش کیے جائیں گے؟ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اب میں سے ہر ایک اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اپنی زندگی کا اعمال نامہ، وہ اپنے گلے کا ہار بنا ہوا، سب کچھ اس کے سامنے رکھا جائے گا، کوئی چیز پردے میں نہیں رہے گی، سارے پر یومت ابلس سرائر، سب پردے ہٹا دیے جائیں گے، اور میں اپنے رب کے حضور اپنے اعمال کی جواب دے کے لیے کھڑا۔ یوم اذن توردون، اس روز تم پیش کیے جاؤ گے، کس کے سامنے پیش کیا جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے، مالک یوم الدین کے سامنے، اپنی پوری زندگی کے ریکارڈ کے ساتھ پیش کیے جاؤ گے، اور ریکارڈ کی ضرورت رب کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے، ورنہ وہ تو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو وہاں کے ایک حرکت کو بھی اور دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، انسان کو ہم نے پیدا کیا، ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا خیالات جنم لے رہے ہیں، اس نے یہ سب کچھ ہے تمام جو کیا ہے میرے اور آپ کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس دن کیفیت یہ ہوگی کہ تم لوگ رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور تو کوئی تمہارا راز چھپا نہ رہے گا۔ بہت سی برائیاں ہیں، بہت سے گناہ ہیں، ہم کر کے ان کو بھول گئے، اگر ہم نے سچی توبہ نہ کی اور ہمارے اعمال نامے سے وہ برائیاں مٹا نہ لی گئیں، تو جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، تو نے یہ حرام کیوں کھایا تھا، تو نے یہ زنا کیوں کیا تھا، تو نے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کیوں کی تھی، تو نے دوسرے کو دھوکہ کیوں دیا تھا، تو نے جھوٹ کیوں بولا تھا، تو ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ان مناظر کو قرآن کی روشنی میں، سنت رسول کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے، دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسان کو یہ تھوڑی سی مہلت جو دے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک لمحے کا ہم سے حساب لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، اور کاش میں یہ نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری موت ہی جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا، میری قوت ختم ہو گئی، کوئی چیز میرے کام آنے والی نہیں ہے۔ اس وقت حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توک ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کے عذاب سے مجھے اور آپ کو بچائے، لیکن وہ بچائے گا اس صورت میں کہ میں اور آپ اس سے بچنے کے لیے اس دنیا کے اندر عمل کریں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ اسے رب سے ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے، اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔